الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلب
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سورة دہر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا پروردگار عالمین کا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ بے شک ہم نے اس کو، کس کو؟ اس انسان کو جسے ابھی ہم نے نطفہ مخلوق سے خلق کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو سماعت اور بصارت عطا کی. اس ان دو جملوں پر بھی ہم نے خاصی دقت کی تھی کہ سماعت اور بصارت حقیقتاً فکر اور عقل کی طرف لے جاتی ہے، یعنی کہ سمیعاً بصیراً در حقیقت ایک کنایہ ہے، اشارہ ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ اس انسان کے اندر جسے ہم نے نطفے سے جس کی خلقت کی ابتدا کی، اس انسان کے اندر ہم نے غیر مادی معنوی صلاحیت عطا کر دی اس کو، جس کا نام عقل و فکر شروع ہے. جب انسان کے مادی اور غیر مادی دونوں پہلوؤں کو خدا نے کامل کیا اور اس کو اس عالم طبیعت میں بھیجا جو در حقیقت انسان کے لیے معرض امتحان ہے، امتحان کا، امتحان کی جگہ، تو اس امتحان کی جگہ پر بھیجنے اور امتحان میں ڈالنے سے پہلے خدا نے انسان کے ایک اور انعام اور ایک اور نعمت عطا کی، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت سبیل. یہ ہدایت سبیل انسان کے پاس امتحان گاہ میں وارد ہونے سے پہلے ہے. صحیح، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ انسان جب امتحان کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کے پاس جسم ہے، اس کے پاس عقل و شعور ہے، اس کے پاس ہدایت سبیل ہے. امتحان کے مرحلے میں پہنچنے سے پہلے یہ تین چیزیں ہیں کہ جو خداوند کریم کی طرف سے انسان کو بطور انعام اور نعمت عطا ہوئی. تو ہم ہدایت سبیل پر بات کر رہے تھے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سبیل کا لفظ، سبل کا لفظ قرآن کریم میں متعدد بار استعمال ہوا ہے، اور اگر راہ کے بارے میں، رستے کے بارے میں، انسانی زندگی کے سفر کے حوالے سے خدا نے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ صرف سبیل یا سبل نہیں ہیں، بلکہ ان کو کلمنیٹ ہوتے ہیں، منتہی ہوتے ہیں ایک اور رستے پر جس کا نام ہے صراط. ان صراط کب آتا ہے؟ سبیل کے اختتام پر. سبیل چھوٹے رستے، بائلینز، گلیاں جو آپ کو شاہراہ تک پہنچاتی ہیں، شاہراہ یعنی صراط، اور اس تک پہنچنے کے لیے جو چھوٹے 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 رستے آپ اختیار کرتے ہیں، پورا ایک نیٹ ورک بناتے ہیں، وہ ہے سبل. تو پروردگار نے انسان کو کس چیز کی ہدایت کی؟ سبیل کی ہدایت کی، صراط کی نہیں. صراط تک ہم سب کو خود پہنچنا ہے. اس ہدایت سبیل سے بہرہ مند ہوتے ہوئے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صراط اور صراط مستقیم تک ہمیں خود پہنچنا ہے. سبیل کے بارے میں ایک بڑی اہم بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کی تھی، آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا یہ سبیل اور صراط اور ہدایت کو تھوڑا سمیٹ دوں. کہ سبیل بنیادی طور پر دو قسم کی ہے، اسی طریقے سے صراط بھی دو قسم کے. قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت نمبر 126، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. یہ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے ارشاد ہے کہ اگر وہ دیکھیں سبیل الرشد، رشد کی سبیل کو، لا یتخذوہ سبیلا، اسے وہ اپنی سبیل نہیں بناتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور جب سبیل غی کو دیکھیں تو اس کو اپنی سبیل بنا دیتے ہیں. غی برائی اور رشد دونوں کے معنی پچھلی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، ہیں ذہن میں؟ اگر نہیں تو بتائیے، میں اس کو پھر تھوڑی وضاحت کروں. غی اور رشد دونوں کے معنی عرض کیے تھے میں نے. غی یعنی کہ گمراہی. ہم نے کہا تھا کہ گمراہی بنیادی طور پر دو چیزوں پر مشتمل ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ راہ کی ہدایت اور راہ پر پہنچنے کے بعد ہدف تک رسائی. راہ کی ہدایت بغیر دلیل و استدلال کے حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی جب تک انسان صاحب دلیل نہ ہو اس وقت تک راہ کو نہیں پا سکتا. یعنی راہ صرف کسی کی تقلید سے نہیں پائی جا سکتی. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اصول ہدایت میں، کہ کسی کی تقلید سے، یعنی صرف کسی کی بات ماننے سے یا صرف کسی کے پیچھے چلنے سے، پیچھے چلنا بھی دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، صرف ظاہری اتباع سے آپ راہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے دلیل چاہیے. یعنی دلیل راہ تک پہنچاتی ہے اور رشد ہدف تک پہنچاتا ہے. رشد یعنی انسان کی ذاتی ترقی، انسان کی ذات میں گروتھ اور اس کا پھیلاؤ، یہ رشد ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے رشد کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی کہ علم کے حصول کا جو مرحلہ ہوتا ہے، کہ جب ایک طالب علم جو ایک بالکل را اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے اور انجینئر یا ڈاکٹر بن کے یونیورسٹی سے نکلتا ہے، اس دوران میں اس کی شخصیت میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ انجینئر یا ڈاکٹر بننا کیا معنی رکھتا ہے، کہ حقیقتاً اس کے وجود میں ایک ترقی ہوتی ہے جس ترقی کے نتیجے میں وہ ایک سلسلہ علوم اور ہنر پہ حاوی ہو جاتا ہے، انہیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، انہیں اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. یہ ہے انجینئر یا ڈاکٹر یا بزنس مین یا بی اے بننا. تو اس چیز کو، یہ جو مرحلہ ہے ترقی کا کہ انسان کا وجود ترقی کرتا جائے یہاں تک کہ فضیلتوں کے مراحل پر حاوی ہو جائے، اسے کہتے ہیں رشد. تو اصول ہدایت کے یہ دو مراحل ہیں کہ دلیل کے ساتھ راہ پر آئے اور راہ پر آنے کے بعد اس کی شخصیت جس انداز سے ترقی کرے کہ جتنے بھی فضائل کے مراحل ہیں ان سب پر وہ حاوی ہوتا چلا جائے. میں آپ کو ایک یہ مثال ہے، دوسری ایک مثال سیرت معصوم سے دوں آپ کو، کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، بہت مشہور ہے، ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور یہ جملہ بذات خود ایک حیرت انگیز جملہ ہے کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. اور لوگوں نے سوال کیا اور اسی طریقے سے آپ سے جوابات کو بھی حاصل کیا، تو کسی نے حیرت زدہ ہو کے آپ سے پوچھا کہ یا علی، آپ اتنی مشکل باتوں کے جوابات بغیر سوچے سمجھے کیسے دے دیتے ہیں، اتنی مشکل پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں کہ جن پر، یعنی کہ کم از کم اس زمانے کے علمی معیار کے مطابق اگر کسی دوسرے سے وہ بات پوچھی جائے تو وہ سوچے گا، سمجھے گا، حساب لگائے گا، آپ فوراً بتا دیں. تو آپ نے، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کہا جواب میں، کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا پانچ. آپ نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ تو میرے سامنے، اس نے سوچنے کی کیا بات. آپ نے فرمایا اسی طریقے سے زمین و آسمان کے درجات میرے سامنے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ یہ ہے رشد، کہ یہ جو میرا ہاتھ میرے سامنے ہے، یعنی اس کا علم میرے لیے واضح اور روشن ہے، میں اس علم پر حاوی ہوں. تو امیر المومنین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کے علوم کے جتنے مراحل ہیں میں ان سب پر حاوی اور بالا تر ہوں، میں ان سب پر حاوی، اسے کہتے ہیں رشد. اور حقیقت میں علم بھی اسی کا نام ہے، عالم ہونا اس چیز کا نام ہے کہ میں کائنات کے جتنے سربستہ راز ہیں وہ سب میرے آگے پست ہیں، میرے آگے جھکے ہوئے. کہ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ گفتگو بحیرہ راہب سے تھا عمر اکرم کی، جو ہے آپ کا سنہ مبارک شاید 10 سے 15 سال کے درمیان تھا اس وقت، اور اس نے جب آپ سے کچھ سوالات کیے ہیں تو پہلا سوال یہ کیا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا تنہائی. دوسری بات اس نے پوچھی تھی وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے آپ دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ آسمان اور اس کے ستارے, اور اس میں یہ جملہ بھی آپ نے اضافہ فرمایا کہ جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو ان سے بلند پاتا ہوں اور ستاروں کو اپنے دامن میں محسوس کرتا ہوں. اس چیز کا نام ہے رشد. اسے یاد رکھیے گا کہ انسان کی ہدایت اور اس کی ترقی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں نا, ہم قرآن پڑھ کے کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم ایک نقطہ علمی سیکھنے کے بعد کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس پر حاوی نہیں ہوئے ہوئے, یعنی ہم نے اس کو اپنے اندر سمیٹا نہیں ہوا ہوتا. وہ ایک چیز الگ ہوتی ہے, ہم الگ ہوتے ہیں. ہم اس سے زبردستی ایک تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور تھوڑی دیر بعد جب توجہ کسی اور طرف مبذول ہوتی ہے وہ تعلق ہو گیا تھا. لیکن جس چیز پر انسان حاوی ہو جائے, جس کو اپنے اندر جذب کر لے, انسان کی شخصیت جتنی ترقی یافتہ ہو کہ ان مراحل کے اوپر آ جائے, وہ سب کے سب انسان کے اندر موجود رہتے ہیں. کہ جیسے علامہ طباطبائی کے بارے میں میں نے یہ پڑھا کہ ان کی زندگی کے آخری ایام میں جب بیماری کی بھی کافی بیماری کا بھی غلبہ تھا اور کافی پریشانی تھی, اس وقت ان کو دیکھنے والے ان کے ساتھ بیٹھنے والے محسوس کرتے تھے کہ جیسے یہ خود فراموشی کا شکار ہو گئے, مطلب لوگوں کو بعض اوقات پہچانتے بھی نہیں تھے, اور اگر کوئی بات ان سے کہہ رہا ہوتا تھا تو اس طریقے سے کہ گویا کہ وہ اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ سن ہی نہیں رہا میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن اس تمام حال کے باوجود قرآن کریم کے حوالے سے ان کی توجہ اور ان کی یادداشت بالکل اپنی جگہ پہ بانی, بلکہ اس میں اور شدت بڑھتی جا رہی ہے. اور میں وضاحت کر دوں کہ شاید آپ کو یہ سن کے حیرانی ہو کہ میں قرآن کے بارے میں یا کلام معصوم کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان اس پر حاوی آ جائے یا اس کو جذب کر لے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قرآن کریم جو لفظی اور کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے, یہ ہمیں عطا کیا گیا ہے تاکہ ہم اسے اپنے اندر اڈیل لیں. یہ ہمیں کس لیے عطا کیا گیا؟ یہ وہ قرآن نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لا یمسہو الا المطہرون, یہ وہ نہیں ہے. اس تک تو مطہرون بھی مس کر سکتے ہیں اسے. یہ جو لفظی شکل میں نزولی حالت میں قرآن مجید ہے, یہ ہمیں کس لیے عطا کیا گیا ہے؟ تاکہ ہمارے وجود کے اندر جذب ہو جائے. اسی طریقے سے جو 99 اسماء ہیں پروردگار کے, وہ ہمیں عطا کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان اسماء و صفات کے مطابق اپنی شخصیت کو بنائیں. اور یہ قول پیغمبر اکرم ہے, یہ قول پیغمبر اکرم ہے کہ یہ جو اسماء ہیں, ومن اعطاها, جس نے ان کا احصاء کر لیا, جس نے ان کا احصاء کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. یعنی کہ انسان کی صفت میں رحیمیت ہو, رحمانیت ہو, علیم ہو, قدیر ہو, خبیر ہو, یہ ساری کی ساری صفات کیا ہیں؟ خدا نے ہمیں عطا کی ان جیسے بنائے. اسی طریقے سے یہ قرآن خدا نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اسے ہم اپنے اندر جذب کریں, اپنے اندر اونڈیل لیں. تو اس چیز کا نام ہے رشد, کہ انسان کی شخصیت اس انداز سے ترقی کرے کہ مراحل فضیلت پر حاوی ہوتی چلی جائے. فضیلت کو حاصل کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں, ورنہ جو فضائل انسان زبردستی کھینچ کے اپنے اوپر جس کا لباس چڑھاتا ہے, وہ لباس کسی نہ کسی موقع پر انسان کے پیکر روحانی سے اتر جاتا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, کہ ایمان لائے اور ایمان کے بعد اس کو ظلم کا لباس نہیں پہنا ہے. تو یہاں پر یعنی یہ مطلب ہے رشد کا، کہ انسان کی شخصیت کی ترقی، کہ وہ رفعت اور فضیلت پر حاوی ہو جائے، یہ رشد ہے. غی کے معنی ہم نے آپ کو یہ بتائے تھے کہ غی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں کوئی ہدف اور آبجیکٹو نہ رکھتا ہو، یعنی اس انداز سے بے ہدایت ہو کہ اس کا کوئی ہدف اور آبجیکٹو نہ ہو حق کے حوالے سے. تو اس آیت میں سورہ آراف کی دو قسم کے سبیلوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کہ ایک سبیل رشد ہے، ایک سبیل غی ہے. یعنی ایک وہ سبیل ہے زندگی گزارنے کا، ایک وہ رستہ ہے جو انسان کو رشد تک پہنچاتا ہے، اور ایک وہ سبیل ہے کہ جو انسان کو غی تک پہنچاتی ہے، یعنی انسان بے ہدف ہو جاتا ہے، بے مقصد زندگی گزار رہا ہے. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ سبیل، اگر سبیل رشد ہے تو انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ صراط مستقیم تک. سبیل اگر سبیل غی ہے تو انسان کو پہنچا دیتی ہے صراط جحیم تک. صراط یعنی جو مین ہائی ویز ہیں، مین ہائی ویز بھی دو ہیں، صراط مستقیم جو خدا تک پہنچاتی ہے بالکل سیدھی، اور صراط جحیم جو جہنم اور جتنی بھی تباہی انسان کے لیے ممکن ہے اس گڑھے میں گراتی ہے بالکل بغیر کسی رکاوٹ. تو قرآن کریم میں دو قسم کی صراطوں کا ذکر ہے. صراط یعنی بالکل سیدھا راستہ جس میں کوئی بائی لینس نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی موڑ نہیں ہے، بالکل اسٹریٹ ہائی وے. تو وہ اسٹریٹ روٹ جو ہے وہ اس کے بھی دو منزلیں ہیں، ایک صراط مستقیم جو خدا تک لے جاتا ہے، ایک صراط جحیم جو تباہی و بربادی تک لے جاتا ہے. اور اس صراط جحیم کا ذکر کہاں پر آیا ہے یہ بھی آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں، سورہ وفافات کی آیت نمبر 23 میں. صراط جحیم سورہ وفافات جس کا نمبر ہے 37. تو صراط بھی دو قسم کے، 23. جب ہم یعنی یہ میں صرف خلاصہ کر کے سمیٹ رہا ہوں، آج انشاءاللہ ہدایت کے موضوع کو مکمل کرنا ہے. تو صراط مستقیم کی طرف جب ہم آتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ شروع شروع میں جب ہم صراط مستقیم کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی پیروی اور اتباع کا نام ہے. ابتدا میں، شروع آپ صراط مستقیم کو کس عنوان سے پہچانتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی اتباع اور پیروی کی راہ ہے. لیکن جب آپ واقعا صراط مستقیم پہ پہنچ جاتے ہیں تب آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حقیقتاً اللہ کے انعام یافتہ بندوں سے وابستگی کا نام. صراط مستقیم اتباع اور پیروی نہیں ہے، اتباع اور پیروی سبل ہے. صراط یعنی وابستگی، ان سے پیوست ہو جانا، یہ ہے صراط مستقیم. اور اگر آپ اس کا بھی حوالہ سننا چاہیں کہ انعمت علیہم کو پروردگار نے کہاں اس کی وضاحت کی، کہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ انعمت علیہم کی وضاحت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اطاعت کریں اللہ اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ، پس وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ان کی معیت میں، اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام نازل کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور یہ انعام یافتہ چار گروہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اور ان کی بلندی مرتبہ، ان کے رتبے کی بلندی کس بات سے ظاہر ہے کہ جس جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اس کو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ منل ان میں سے نہیں ہو جائیں گے جو کوئی انعام یافتہ ہیں بلکہ مارا ان کے ساتھ ہو جائیں اولائک مع الذین انعم اللہ مع یعنی ان کے ساتھ ہو جائیں گے یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ دوسرے دیگر افراد کے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کی راہ پر چل رہے ہیں ان کے لیے سب سے فخر کی بات کیا ہے کہ وہ انعام یافتہ بندوں کی معیت میں اپنا راستہ طے کریں ان میں سے ہو جانا بہت بڑے فخر کی بات ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں منت
نیت بڑی ہے میت چھوٹی
ہے یعنی یہ نہیں خدا فرما رہا کہ بس وہ ان میں سے ہو جائیں گے بلکہ ان کی معیت میں ہو جائیں گے تو یہ گروہ کون ہے انعم اللہ علیہ انعام یافتہ کہ جن کے ساتھ وابستہ ہو جانے کا نام کیا ہے صراط مستقیم یہاں تک ہماری بات پہنچ چکی تھی میں نے چاہا گفتگو کو سمیٹ لوں اب یعنی کہ جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ سبیل اور صراط کیا ہے رستے کیا ہیں کون سے ہیں تو اب ہم اس بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہدایت سے کیا مراد ہوتی ہے ہدایت کی تعریف جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پہلے بھی آج بھی میں نے اس کو دہرایا اس کی تکرار کی کہ ہدایت کی تعریف کے دو ارکان ہیں ایک ہے دلالت ایک ہے رشد یعنی خدا جس کی ہدایت کرتا ہے اس کو وہ دلیل عنایت فرماتا ہے کہ وہ راہ پر بغیر شک و شبہ تک پہنچ جائے گی اگر آج مجھے موقع ملا تو اس چیز کو آیت قرآنی سے بھی واضح کریں گے آپ کے سامنے لیکن ہدایت جب خدا کسی کو عطا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا چیز عنایت فرماتا ہے دلیل جس کے سبب اور وسیلے سے وہ راہ کو درست شناخت کرے راہ کو پہچاننے میں مغالطہ نہ کرے رستے کو جاننے میں دھوکہ نہ کھائے یہ صرف اور صرف کس وقت ممکن ہے جب انسان صاحب دلیل ہو یہ ہدایت کا پہلا رکن اور راہ کی درست شناخت کے بعد خدا اس کو وہ توفیق عنایت فرماتا ہے کہ اس کی شخصیت مسلسل نشو نما پاتی رہے گرو کرتی رہے رشد حاصل کرتی رہے یہاں تک کہ ہدف تک پہنچ جائے یعنی ہدف تک پہنچنا کسی رستے پر چلنا نہیں ہے بلکہ ہدف تک پہنچنا اپنی شخصیت کو ترقی دینا ہے تاکہ مجھ میں اور ہدف کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ میری ترقی اس کو اپنے اندر سمیٹ لے جیسے میں نے معراج پیغمبر کے حوالے سے حالانکہ شاید یہ جملہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن جو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا کہ معراج پیغمبر کیونکہ اس کی دلیل صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اور عرش کوئی سی بہت دور دراز جگہ کا نام ہے وہاں پر خدا ہے اور اگر مجھے خدا سے ملاقات کرنا ہے تو بیچ میں بہت سارے آسمانوں اور ستاروں اور سیاروں سے گزر کے کہیں عرش ہے وہاں تک میں پہنچوں گا تو خدا سے ملاقات ہوگی تو میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عقیدے کا اسلام اور توحید سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا مطلب یہ ایبسرڈ بات ہے ایمانی اور عرفانی اعتبار سے ہے یا نہیں تو اگر ہم پیغمبر اکرم کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مکے کے اندر ایک گھر میں موجود تھے اور خدا عرش پہ تھا اور ان کے لیے خدا نے ایک سواری بھیجی کہ جو انہیں آسمانوں سے اور سب جگہوں سے گزارتی بھی عرش پہ لے گئی تو معذرت کے ساتھ اگر یہ تصور معراج ہے تو انہیں پھر اس پر افسوس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا تو اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا جو خطرناک ہے کہ معراج در حقیقت رشد شخصیت پیغمبر اکرم کا نام کہ پیغمبر کی شخصیت نے رشد حاصل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ فرش سے عرش تک کے تمام مقامات آپ کی شخصیت کے زیر سایہ آ گئے اب اس میں آپ راب پہ گئے نہیں گئے وہ الگ مرحلہ ہے, لیکن اصل معراج اس سے بڑا, یہ ہے معراج. تو بہرحال یعنی اس گفتگو کو اب یہاں پہ سمیٹ دیں کہ ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ سبیل کیا ہے, صراط کیا ہے اور ہدایت کی تعریف کیا ہے. پہلے دلیل جو انسان کو صحیح راہ تک پہنچائے, اور اس کے بعد رشد جو انسان کو کے لیے ہدف کو آسان کر دے, ہدف تک رسائی اس کے لیے آسان کر دے. پچھلی دفعہ ہم نے اپنی گفتگو کو جہاں پہ روکا تھا وہ یہ تھا کہ ہدایت کی تین قسمیں, وہ ہدایت جو خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہے اور ہوتی ہے اس کی تین قسمیں, قسمیں انواع تین ہیں, کیٹیگریز تین ہیں. وہ کون سی تین قسمیں؟ تکوینی, تشریعی اور کیفری یا پاداشی. پہلی ہدایت کیا ہے؟ تکوینی. لفظ کون عربی میں جب استعمال ہوتا ہے کاف واو نون, کون یا کانا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا یا ہونا. ٹھیک ہے, تو جب ہم کہتے ہیں تکوینی تو تکوینی کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو کسی بھی مخلوق کے ہونے سے ہوتی ہے یا متعلق. یعنی ہدایت تکوینی کا مطلب ہے کہ یہ وہ ہدایت ہے کہ جو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے اس لیے کہ ایک مخلوق ہے, ایک مخلوق ہے, صرف اس کے ہونے کی وجہ سے خدا نے اسے ایک ہدایت عطا کی. اس ہدایت کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہدایت کیا ہے؟ تکوینی. اس کے جسے ہم کہتے ہیں سیلینٹ فیچرز یا مین فیچرز, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا کیا ہے. پہلی بات کہ ہدایت تکوینی عام ہے, عمومی ہے. عام سے کیا مطلب ہے؟ تمام مخلوقات کے لیے. جتنی بھی مخلوقات خدا نے خلق فرمائی ہیں سب کی سب اپنی پیدائش کے ساتھ بائی برتھ الہی ہدایت سے بہرہ مند ہے. عام عمومی جو بھی ہے اس کے پاس ایک ہدایت عمومی. ہاں, یعنی اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ ہم کہیں, کیونکہ لفظ ہدایت ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہیں, ایک جتنے حیوانات ہیں, میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کچھ مثالیں بھی دی تھی ہدایت تکوینی کے حوالے سے, حیوانات کی مثالیں دی کہ جو کچھ عجیب و غریب بیہیویئرز کو شو کرتے ہیں کہ جو بظاہر ان کی انٹیلیجنس یا عقل کے مطابق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے اوٹ کی آپ کو مثال دی تھی اور اس قسم کی چیزیں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہدایت تکوینی عام عمومی تمام مخلوقات کے لیے. یہ ہدایت دی کیوں گئی ہے؟ یعنی خدا کی طرف سے یہ ہدایت کہ جو ہر مخلوق کو اس کی پیدائش کے ساتھ, اس کی تخلیق کے ساتھ, اس کے ہونے کے ساتھ عطا ہوئی ہے, کیوں عطا کی گئی؟ تاکہ اس ہدایت کے نتیجے میں ہر مخلوق اپنے کمال اور ہدف تخلیق کو پا سکے. تو یہ اس ہدایت تکوینی کا مقصد کیا ہے, کیوں دی گئی ہے؟ کہ ہر مخلوق کے لیے خدا نے کوئی ہدف اور کمال مقرر کیا. یہ ہدایت تکوینی اس مخلوق کو اس لائق بناتی ہے کہ وہ از خود اپنے کمال اور ہدف کو حاصل کر سکے, جیسا کہ ہمیں سارے حیوانات میں نظر آتا ہے. یعنی ایک چڑیا کے لیے مثال کے طور پر, ہمیں صحیح معنوں میں تو نہیں پتا, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک چڑیا کے لیے اس کا کمال کیا ہے؟ اس کا اچھی خوبصورت آواز میں چہچہانا, اڑنا یا دانا چگنا. جب چڑیا کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو وہ اس ہدایت کو لے کر پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اپنے ان اہداف اور کمالات کو حاصل کر دیں بغیر کسی آؤٹ سائڈ انفلوئنس کے یا آؤٹ سائڈ ٹیچنگ کے. یعنی ہدایت تکوینی جو ہے اس میں کسی بیرونی تربیت کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت تکوینی از خود رہبری کرتی ہے کمال کی جانب. ہدف تخلیق کی سمت. اس ہدایت تکوینی کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے. تیسری بات یعنی یہ تھوڑا سا جسے ہم کہہ لیں کہ ایک نسبتاً ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ ہدایت تکوینی ہادی مطلق کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے. ہادی مطلق اور بلا واسطہ. ہادی مطلق کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے بلا واسطہ. اس لیے اس کے مقابلے میں کوئی گمراہی نہیں پائی جاتی. یہ تھوڑا سا جیسے میں نے کہا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں ہم نے کہاں سے اخذ کی, علماء نے کہاں سے اخذ کی ہے, جناب خاص طور سے جناب امیر علیہ السلام کا کلام اور معصومین. یعنی اگر ذاتی طور سے میں یہ بات کہوں کہ میں جو کچھ دو چار باتیں سمجھ پایا ہوں ائمہ معصومین کے کلام سے, یہ میرے لیے سب سے مضبوط دلیل ہے تشیع اور سلسلہ اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہوں, کیونکہ یہ کمالات کہیں آپ کو نہیں نظر آتے. یعنی کہ انسان کا بے اختیار دل چاہتا ہے کہ جو جملے بعض اوقات آتے ہیں کہ ہماری دل و جان اور روح فدا ہو جائے ان ہستیوں میں, کہ جناب امیر علیہ السلام نے جسے کہتے ہیں چلتے پھرتے, یہ جملہ آپ کا کیا چلتے پھرتے کا جملہ ہے کہ جب میدان میں جمل میں صفے ترتیب دے رہے ہیں اور جس ایک شخص نے آگے توحید کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو آپ کا جملہ ہے انہو ہوا احدی المعنا, کہ خدا کی احدیت بالمعنی ہے, جو میں اس پر کافی تفصیل سے بات کر چکا ہوں. یعنی کہ خدا ظاہر اور خارج میں نہیں, عقلی اور تصوراتی اعتبار سے بھی ناقابل تقسیم. خدا کی احدیت وہ ہے کہ جس کے بارے میں دوئی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک تو ہم کہتے ہیں نا ایک چیز ہے کہ پریکٹیکلی ایک کے بعد دوسری نہیں ہے, لیکن نہیں تصور میں بھی نہیں, معنی میں بھی نہیں, عقل میں بھی نہیں, حساب میں بھی نہیں. عجیب جملہ آپ کا. اور آپ ہی کے جملوں سے ایک اصول اخذ کیا گیا ہے جس کی بنیاد پر یہ بات میں نے کہی. وہ اصول کیا ہے کہ ایک ہی صفت ہے, ایک صفت ہے. جب خدا کے لیے استعمال ہوتی ہے تو تمام عیوب و نقائص کو سلب کر لیتی ہے, اور وہی صفت جب مخلوق کے لیے استعمال ہوتی ہے تو تمام عیوب و نقائص کو واجب کر دیتی ہے. یعنی صفت ہادی جیسے واحد ہے, جب یہ لفظ واحد خدا کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس واحد کے مقابلے میں کوئی کثرت وجود نہیں رکھتی. اللہ کی وحدانیت کی ضد کثرت نہیں ہے, یعنی واحد کے مقابلے میں کثیر ہے نا, لیکن جب یہ لفظ واحد خدا کے لیے استعمال ہوگا یہ صفت, تو جتنے عیوب و نقائص اور جتنے ازداد ہیں سب سل ہو جائیں گے. اس وحدانیت کے مقابلے میں کوئی کثرت نہیں پائی جاتی, لیکن جب یہی واحد مخلوق کے بارے میں استعمال ہوگا تو لازم ہو جائے گا کہ اس کے مقابلے میں کثرت ہو. یہ اصول بھی اسی احدی المعنی سے ہی اخذ ہوتا ہے. یعنی کہ جس سے میں پہلے بھی جملہ عرض کر چکا ہوں کہ اہل بیت کے لائق شاگرد جو ان کے کلمات اور جملوں کو سمجھ کر اس سے اصول اخذ کرنے کے قابل ہیں, کہ اس جملے سے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے یہ اصول سمجھ میں آتا ہے کہ ایک صفت رحیم خدا کے لیے جب استعمال ہوتی ہے تو اس رحیمیت کے مقابلے میں کوئی غضب نہیں ہے. جب یہ رحیمیت خدا کے لیے تو اس کے مقابلے میں کوئی غضب نہیں ہے. جب حکمت خدا کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کوئی جہل نہیں ہے. جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ساری کی ساری صفات جب خدا کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو ان ایبسلیوٹ سینس استعمال ہوتی ہیں، مطلق استعمال ہوتی ہیں، اور اس کی کوئی ضد نہیں پائی جاتی. اس کی ضد کب وجود میں آتی ہے؟ جو دائرہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے بنایا تھا کہ جب یہ ساری کی ساری صفات اس دائرے کے اندر آتی ہیں، یعنی عالم امکان میں جب آتی ہیں تو پھر ان کے دو پولز بن جاتے ہیں. ایک نور کا پول بن جاتا ہے، ایک اس کے مقابلے میں ظلمت کا پول بن جاتا ہے. ایک خیر کا پول بن جاتا ہے، اس کے مقابلے میں شر کا پول بن جاتا ہے. لیکن خدا کی وحدانیت کے مقابلے میں کوئی کثرت نہیں ہے، خدا کی رحمت کے مقابلے میں کوئی غضب نہیں ہے، خدا کی ہدایت کے مقابلے میں کوئی گمراہی نہیں ہے. تو یہ ہدایت جسے آپ ہدایت تکوینی کہتے ہیں، اور یہ ہدایت وہ ہے کہ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ھدا، کہ ہر شے کو اس کی خلقت کے ساتھ عطا ہوتی ہے. اس یہ ہادی مطلق کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے، نہ اس کے مقابلے میں کوئی گمراہی ہے، اور نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے. اس کو ختم کرنے کا مطلب صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہونا ختم ہو جائے.
کیا بات،
کیا بات. میں رفتہ رفتہ آگے بات مکمل کر رہا ہوں. اگر سوال ہو نا بیچ میں تو لکھ لیا کریں اس کو. یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ اس کہیں بھی بات میں اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھنا. یہاں تک بات واضح کہ ہدایت تکوینی سے کیا مراد ہے اور ہدایت تکوینی کی خصوصیات کیا ہیں. اب ہم اسپیسیفک ہو جائیں انسان کے لیے، یعنی یہ تو ابھی ہم نے ان جنرل ہدایت تکوینی کی بات کی اور اس کے فسائل و فسائس کی بات کی، لیکن انسان کے لیے ہدایت تکوینی کس شکل میں موجود ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے انسان بھی مخلوق ہے، اور ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے خدا نے دیگر بہت ساری مخلوقات پہ فضیلت عنایت فرمائی. تو انسان کے لیے ہدایت تکوینی کس شکل میں پائی جاتی ہے؟ اس ہدایت تکوینی کا نام ازرو لسان قرآن فطرت. اس فطرت کی تشریح انشاءاللہ اگلی دفعہ، آج میرے پاس وقت نہیں کہ میں فطرت کو سمجھاؤں، اس اگلی دفعہ. لیکن فطرت کی کچھ بنیادی خصوصیات آپ کو بتا دیں کہ یہ ہدایت تکوینی جو انسان کو عطا ہوئی ہے اور جس کا نام قرآن نے فطرت رکھا ہے، اس فطرت کی کیا کوالٹیز ہیں. سب سے پہلی صفت جو فطرت انسان کو عطا کرتی ہے وہ اپنے خالق، اپنے معبود اور اپنے رازق کا شعور ہے. یعنی انسان اس بات کو فطری طور سے پہچانتا ہے کہ میں خود سے وجود میں نہیں آیا، میرا کوئی خالق ہے. یہ جو رزق ہے، یعنی رزق سے مراد وہ تمام اسباب اور وسائل جن کے ذریعے سے انسان کی زندگی آگے چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے. یہ تمام اسباب اور وسائل میں نے خود سے نہیں فراہم کیے، بلکہ کسی کے عطا کردہ ہیں. اور انسان کے اندر یہ خواہش بھی فطری طور سے بیدار ہوتی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی، اس سے میرا کوئی رابطہ اور تعلق پیدا ہو جائے اور میں اس کے آگے جھکوں. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ فطری، یعنی یہ انسان کے اندر سے اٹھتی ہیں. تکوینی اعتبار سے یہ ساری خواہشات اور یہ سارے رجحانات انسان کے اندر جنم لیتے ہیں. تو فطرت کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ فطرت کا سب سے اولین کردار کیا ہے؟ کہ انسان کو اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے معبود کا شعور عطا کرنا اور اس کے اندر اس خواہش کا پیدا کرنا کہ میں اس سے کسی نہ کسی طریقے سے وابستہ اور متعلق ہو جاؤں. اور اگر آپ چاہیں تو میں وہ جملہ بھی آپ کو دوہرا دوں کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ وہ ہستیاں جو عین فطرت پر پیدا ہوتی ہیں, ان ہستیوں کی سیرت یہ ہے کہ جیسے ہی شکم مادر سے متولد ہوتی ہیں تو پہلا کام سجدہ, جس کی فطرت صحیح و سالم موجود ہو, اس پر پردے نہ پڑے ہوئے ہوں, اس کی شکل بگڑی ہوئی نہ ہو, تو وہ فطرت سب سے پہلے کس چیز کی طرف لے جاتی ہے؟ سجدہ معبود, سجدہ پروردگار.
جب نومولود ہے تو وہ تو عین فطرت پہ, ہر نومولود عین فطرت پہ ہوگا, تو اس وقت یہ کیسے فرق ہو گیا جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی فطرت اگر وہ پیدا ہوتے ہوئے بگڑی ہوئی ہے؟
جی جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان, اس کا ایک ذکر میں نے بہت پہلے کیا تھا اس بات کا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسلیں چلی ہیں, یعنی جو نسلیں آگے بڑھی ہیں, ان نسلوں کی بنیادی طور پر تین شاخیں ہو گئی. ایک وہ شاخ ہے کہ جس نے اپنی فطرت کو شروع سے بچا کے رکھا ہے, اور وہ شاخ ہے انبیاء اور معصومین. یہ وہ شاخ ہے کہ جس میں فطرت نہ صرف اپنی صحیح حالت میں موجود رہتی ہے بلکہ اگلی اسٹیج پر کچھ نہ کچھ ترقی یافتہ بھی ہو گئی, اس لیے وہاں پر ہی ہمیں صرف یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. باقی ایک شاخ وہ ہے کہ جس میں وہ افراد ہیں, وہ انسان ہیں کہ جو اپنی انہیں صحیح رستے پر چلتے ہیں, چلنا چاہتے ہیں لیکن اپنی استقامت کے ساتھ نہیں, کبھی گرتے بھی ہیں, کبھی بھٹکتے بھی ہیں, پھر صحیح راہ پہ آ جاتے ہیں. ان کے اندر جوہر فطرت اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, یعنی فطرت کا جوہر ہے اپنی جگہ پر کہ ایک بچہ جو پیدا ہو رہا ہے, یعنی کہ میں فطرت کو لے کر پیدا ہوا ہوں, لیکن اس شدت کے ساتھ وہ اجاگر نہیں ہے مجھ میں جس شدت کے ساتھ معصوم کے اندر اجاگر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پچھلی نسلوں کا دیا ہوا تحفظ. اس کی وجہ پچھلی نسلوں کا دیا ہوا تحفظ ہے. یعنی ہر انسان ایسا نہیں ہے کہ ان آئسولیشن پیدا ہو رہا ہے. میں جو پیدا ہوا ہوں تو میں اپنے سے پچھلی نسلوں کا ایک لحاظ سے کارنامہ ہوں, یا جو کچھ انہوں نے سوچا سمجھا نیت کیا عمل کیا ان سب کا مجھ پر اثر ہے. اب اس کے بعد اپنے اختیار سے میں اس چیز کو جتنا ڈیولپ مزید کر لوں یا جتنا خراب کر لوں, یہ انسان کی لائف.
دو متضاد باتیں ہو رہی ہیں.
جی جی بتائیے.
ایک صاحب آپ کہہ رہے ہیں تکوینی ہے اور وہ ہونے کی وجہ سے, تو ہر بچہ ہے, تو اگر وہ صرف تکوینی ہے تو وہ برابر ہونی چاہیے.
اس میں دیکھیے, تکوینی ہونے کی وجہ سے اس اعتبار سے برابر ہے کہ ہر پیدا ہونے والا انسان اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ اس چیز کی طرف جائے گا, لیکن جس طریقے سے رسول اللہ گئے یا حضرت ابراہیم گئے اس طریقے سے نہیں جائے گا, کیونکہ حضرت ابراہیم کے اندر جو چیز, یعنی کہ حضرت ابراہیم کے یہ سارے فطری, انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ فطری مباحث جو قرآن کریم نے نقل کیے ہیں, حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک, ٹوٹلی مشرک معاشرے کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جو ساری باتیں ابھر رہی ہیں یا جو سامنے آ رہی ہیں وہ اس فطرت کی اسٹرینتھ کی وجہ سے ہیں کہ جو وہ حاصل کر رہے ہیں, یا عطیہ پروردگار ہے یا اس کو جو بھی کہہ رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے اندر فطرت اجاگر ہے, لیکن ہماری پچھلی نسلوں نے جو کچھ کیا اس کے اثر کے ساتھ, اس کے اثر کے ساتھ, اور اس کے اثر کے, یعنی ایون اگر مجھے جس حالت میں پیدا ہوا تھا اس میں بھی چھوڑ دیا جاتا تو شاید میں بہتر انسان ہوتا. اس پر مزید جو تباہی آئی وہ میرے پیدا کرنے والے, میرے تربیت کرنے والوں نے ڈالی, کہ جنہوں نے مجھے وہ ساری باتیں سکھا دی کہ جو خلاف فطرت تھی. ہم ان جگہوں پہ پھنسے ہیں, وہ اس سے محفوظ ہیں. بس یہ فرق.
آپ نے ابھی کہا تھا کہ اس کے اگینسٹ گمراہی نہیں ہے, خدا کی, یہ تو گمراہی والی بات ہے جو نہیں مانتا.
دیکھیے بات یہ ہے, میں تھوڑا سا اس کو, کوئی میں نے کہا نا فطرت پر بات جو ہے نا, فطرت پر بات اگلی دفعہ رکھیں, یعنی ابھی اس کو مان لے, ورنہ وہ اصل جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا نا وہ میں نہیں کہہ پاؤں گا, وہ ہم کہیں سے کہیں چلے جائیں گے. کہ یہ جو ہدایت تکوینی انسان کو عطا ہوئی ہے فطرت، یہ کیا ہے؟ انسان کو اپنے خالق رازق معبود الہ کا شعور عطا کرتی ہے، اور انسان کو یہ بات بھی سکھاتی ہے کہ تمہارا معبود واحد ہے. میں نے ایک جملہ پچھلی دفعہ کہا تھا کہ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ جب تم مصیبت میں ہوتے ہو یا کسی سے اپنے خالق سے تمہارا دل چاہتا ہے کہ اس کو پکارو، تو اس کا تصور تمہارے ذہن میں بطور واحد آتا ہے یا بطور ایک جمع آتا ہے؟ جب اپنے خالق اور رازق اور اپنے الہ کا تصور کرتے ہو تو بطور واحد کرتے ہو یا بطور جمع کرتے ہو؟ تو ہر ایک یہ کہے گا کہ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی نہیں بولے گا. تو یہ تصور وحدانیت معبود کا یہ بھی فکری ہے، یہ بھی بطور ہدایت تکوینی انسان کو عطا. تیسری کوالٹی، تیسری چیز جو فطرت انسان کو عطا کرتی ہے، وہ کیا؟ کہ انسان کے اندر وہ تجسس، وہ جذبہ، وہ حرکت، وہ شوق بیدار کرتی ہے، اس کے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ایسی زندگی کی تلاش میں رہتا ہے کہ جس کے ساتھ موت اور فنا نہ ہو، اور ایسے نور کو پانے کی چاہت رکھتا ہے کہ جس کے ساتھ ظلمت اور تاریکی نہ پائی جائے. یہ خواہش کہاں سے آ رہی ہے؟ فطرت سے آ رہی ہے. یہ ہدایت تکوینی اور ہدایت فطری، خواہش فطری. فطرت اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ شعور بھی عطا کرتی ہے کہ خود اس کے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، خود اس کے لیے، خود اس کے لیے. جس طریقے سے یہ شعور آپ چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی دیکھتے ہیں، یہ بات ہے یا نہیں، کہ بچہ بھی اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ فلاں چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، مفید ہے، اور فلاں چیز میرے لیے نقصان دہ ہے. یہ شعور انسان کو فطری طور پر عطا ہوتا ہے، چاہے اس کی نوعیت ظاہری و مادی ہو، چاہے معنوی و باطنی ہو. یعنی جس طریقے سے ایک انسان ظاہری طور سے اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ مجھے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، مجھے چھری کی تیز دھار پہ ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے، اسی طریقے سے انسان باطنی طور سے بھی اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ جھوٹ یا والدین کے ساتھ نافرمانی یا کسی کو دھوکہ دینا میرے لیے فائدہ مند کام نہیں، اس کا مجھے فائدہ نہیں ہوتا، اس کا نقصان ہوتا. اچھا، اب یہاں پر ہمارا ایک نقطہ مکمل ہو گیا. آپ اب چاہیں تو کچھ سوالات کر سکتے ہیں.
ایک سوال ہے، ہدایت سے ہم بات کرتے ہیں کہ سورہ ہم نے جو اس کی تشریح دو جگہ پہ الگ الگ اسنا کی ہے، ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہدایت کے ہمیں قائم رکھ، ایک جگہ کہتے ہیں جیسے سب تو اس میں کہ ہمیں ہدایت صحیح کون سا ہے.
دیکھیے، ترجمہ تو بالکل واضح ہے نا، ترجمے میں قیام کا لفظ کہیں گے نہیں، یعنی اہتنا صراط المستقیم جو متن ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کر. اچھا، جب ہم صراط مستقیم یا صراط کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لیں تو ہم اس بات کو خود محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر ہم صراط پہ نہیں ہیں تو ہم دعا کریں گے کہ صراط تک پہنچا دے، اور اگر ہم صراط پر ہیں تو دعا کریں گے کہ قائم رہے. مطلب یہ سنس بنتا ہے کہ اگر ایک رستے تک صراط تک ابھی نہیں پہنچے تو آپ کیا چاہیں گے؟ کہ خدا ہمارے لیے وہ سبیل پیدا کر دے کہ صراط تک پہنچ جائے. اور اگر صراط پر ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر رہیں، کیونکہ یہ بہت اچھا رستہ ہے، اس سے منحرف ہونا نقصان دہ. مطلب لاجیکلی باتیں نظر آتی ہیں. تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے صراط کی تعریف بیان کر دی تھی.